الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا لا أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم ربی صدری و یسر لی امری و احل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم علمنا رشدنا و آرنا من شرور انفسنا اللہم ارد الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارد الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علما آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے تو اس کائنات کی تقویم وہ 7 دنوں پر رکھی ہے. ان 7 دنوں میں اللہ تعالی نے جمعے کے دن کو سب سے زیادہ مبارک اور سید الایام قرار دیا. اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ جس کے نامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں سے جن میں آفتاب طلوع ہوتا ہے یعنی یہ جو 7 دن ہے ان میں جمعے کا دن بہترین دن ہے. اسی روز آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا. اسی روز یعنی جمعے کے دن وہ جنت سے نکالے گئے اور آپ نے فرمایا کہ قیامت بھی جمعے کے دن و روز واقع ہوگی. یہ مسلم کی روایت. اسی طرح زبرانی کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید الصبح قرار دیا یعنی ہفتے کے دن کے عید. آپ نے فرمایا کہ یہ جمعے کے دن یعنی آپ کی یہ حدیث کہ جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول نے عید وہ بنایا گیا. اس طرح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں مسلمان اگر بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی عطا فرما دیتا ہے. یعنی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مادی نعمتیں ہمیں خاص اوقات میں ملتی ہیں مثلا کوئی پھل ہے ایک خاص موسم میں آتا ہے, اسی طرح سے پتے بھی ایک خاص موسم میں پکتی ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روحانی جو نعمتیں ہیں وہ بھی دینے کے لیے کچھ خاص اوقات ہیں کہ جو کہ مقرر کیے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے کہ جو کہ بڑا بابرکت مہینہ, اسی طرح دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جمعہ کا دن ہے جو کہ بڑا بابرکت ہے, اسی کی جو آداب ہیں فضیلتیں ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں. اور 24 گھنٹوں میں رات کا جو پچھلا پہر ہے کہ جس میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں حدیث خصوصی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائے دنیا پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب رات روز ہوتا ہے رات کے پچھلے پہر یعنی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے خاص طور پر, اور اس میں اللہ تعالیٰ پکار کے کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ جس کو میں دوں, کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ جس کو میں بخشوں. لہذا مہینوں میں رمضان کا مہینہ, اسی طرح عبادت کے لیے مقرر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان کے لیے مختص کر دیا عبادت کے لیے، ان کے یعنی اصرار پر انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ ہمیں جمعہ کا دن نہیں بلکہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے چاہیے۔ اور یہی بات سورہ نحل کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ جو ہفتے کا دن ہے عبادت کی طرف سے تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی یہ یہود تھے کہ جو کہ جمعہ کا دن چھوڑ کر انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مختص کرایا۔ البتہ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ ہماری اور یہود کی جو عبادت ہے اس میں تین فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ یہود کے لیے جو سبت ہے، سبت کے سنس میں ہفتے کے دن، تو ہفتے کے پورے دن ان کے لیے کاروبار دنیا کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، اور اس دن کو فقط عبادت الہی کے لیے وہ مقرر کر دیا گیا تھا، اور اس میں ان پر لازم تھا کہ کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی وہ اس ہفتے کے دن کو نہیں کرے بلکہ پورا دن وہ عبادت کرے۔ ہمارے لیے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اور آپ بھی شامل ہیں، ہمارے لیے صرف جمعے کی اذان سے لے کر اور جمعے کی نماز کے اختتام تک یہ کاروبار دنیاوی کی ممانعت ہے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی ابھی ہم پڑھیں گے بھی آگے جا کے انشاءاللہ کہ جیسی نماز مکمل ہوتی ہے، یہ سورہ جمعہ میں حکم بھی آ گیا، تو پھر یہ ہے کہ اجازت ہے کہ تم اپنے کاروبار کو چلا سکتے ہو، روزی اللہ تعالیٰ کی متلاش کر سکتے ہو۔ لیکن یہ جو وقت ہے کہ پہلی اذان سے لے کر اور جمعے کی نماز کے اختتام تک، اس میں پھر کوئی کاروبار دنیا وہ کرنا حرام ہے، اور اس کا انشاءاللہ جو دار العلوم کا فتویٰ بھی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ پھر دوسرا فرق کہ جو کہ یہود اور ہماری عبادت کا ہے وہ یہ کہ یہود کے ہاں سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن صرف انفرادی عبادت تھی، یعنی ہر کوئی اکیلے اکیلے وہ عبادت سر انجام دیتا تھا، جبکہ ہمارے لیے ایک اجتماعی ایک عبادت ہے کہ جو کہ طے کر دی گئی کہ تاکہ سب کے سب لوگ ایک خاص وقت میں شہر کی جو بھی جامع مسجد ہے اس میں جمع ہوں، خطبہ سنیں، تذکیرے تذکیر کے قرآن ہوں ان کے سامنے، اور یہ کہ پھر اس طرح سے نماز جمعہ ادا کر۔ تو یہود کے ہاں انفرادی عبادت مقرر ہوئی ہفتے کے دن، اور ہمارے ہاں ایک اجتماعی ایک پلیٹ فارم ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا فرمایا۔ پھر تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ نے اجتماع جمعہ میں قرآن حکیم کے پڑھنے اور پڑھانے کو ایک خاص اہمیت کا حامل بنا دیا۔ اجتماع جمعہ میں اصل اہمیت وہ خطبہ جمعہ کی ہوتی ہے۔ عام دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ظہر کی نماز کے چار فرائض ہیں یا چار فرض ہیں کہ جو کہ ادا کیے جاتے ہیں، لیکن جمعے کے دن کتنے فرض ہیں؟ دو فرض ہیں، دو کو کم کر دیا گیا، اور اس کی جگہ یعنی دو فرائض کی جگہ جو اہمیت دی گئی وہ اصل میں خطبہ جمعہ کو دی گئی کہ جو کہ دو رکعت کے قائم مقام اس کو قرار دے دیا گیا، اور خطبے کا اصل مقصد یہ رکھا گیا کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ جمع ہوں اور ان کو قرآن حکیم سنایا جائے۔ یہ جمعے کے دن کی حکمت ہے اصل میں کہ پورے ہفتے جو بھی دنیا کے معاملات میں انسان گھرا ہوتا ہے اور اس دنیا کی محبت کا جو ایک زنگ ہے وہ اس پر اس کے دل پر چڑھ جاتا ہے، زیادہ ایک دن ایسا ہو کہ سب جمع ہوں اور ان کے سامنے تذکیر ہو قرآن کے ذریعے سے، بہترین ذریعہ تذکیر کا وہ قرآن حکیم ہے، دلوں کے زنگ کو اتارنے کا ذریعہ اللہ کے رسول نے یہ ایک قرآن حکیم بھی جو ہے وہ بیان فرمایا۔ لڑا یہ کہ پھر تاکہ قرآن کے احکامات ان کے سامنے آئے، اور جو اصل ایک بندہ مومن کی زندگی ہے آخرت، اس کی تیاری کی یاد دہانی ہے کہ جو کہ اس کے سامنے ہو جائے۔ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ جمعے کے دن کی جو حکمت ہے قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا، یہ مسنون عمل۔ اب یہ جو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے یعنی چند آیات تلاوت کی ہے آخری رکوع کی، اس میں دیکھیے پہلا حکم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو کہ ایمان لائے، اے ایمان کے دعوے دار، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے ندا دی جائے، من یوم الجمعہ، اب یہ نماز نماز ہے یہاں مخصوص کر دیا گیا کہ یہ پانچ نمازوں میں سے کوئی نماز یا مانگا نہیں بلکہ یہ جمعے کے دن خاص جو جمعے کی نماز ہے جب اس دن تمہیں ندا دی جائے نماز کے لیے فاسعوا الی ذکر اللہ تو پھر تم لبکو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی تمہاری دوڑ پھر اللہ کے ذکر کی طرف ہونی چاہیے وَذَرُوا الْبَيْعَ اور جو بھی لین دین ہے اس کو چھوڑ دو جو بھی خرید و فروخت ہے اس سے پھر کنارہ کش ہو جاؤ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اور یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم اس بات کو سمجھو لہٰذا یہاں پر جو الفاظ آئے کہ عیسیٰ نو دیا للصلاۃ یعنی یہاں ندا سے مراد کیا ہے وہ اذان مراد ہے اور اس حوالے سے بخاری کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کی پہلی اذان وہ تھی کہ جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانوں میں بھی اسی پر عمل ہوتا رہا کہ جو پہلی اذان تھی جمعے کی وہ تھی کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا تھا عربی خطبے کی بات ہو رہی اور پھر اذان دی جاتی تھی یہ پہلی اذان تھی اور دو خلفائے راشدین میں سے دو جو خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی پر عمل ہوتا رہا پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا اور اب لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے اسلام جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا تو تیسری اذان بڑھائی گئی جو کہ مدینے کے بازاروں میں کہیں جاتی تھی یہاں تیسری اذان سے مراد اصل میں یہ پہلی اذان ہے کہ جو کہ ہم جو ابھی سنتے ہیں اور ابھی جو بھی موزن صاحب ہیں انہوں نے ابھی اذان آپ کو وہ سنائی اصل میں دور نبی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے تھے تو ایک اذان کہی جاتی تھی جو اذان اول کہلاتی تھی پھر اس کے بعد آپ خود بہ ارشاد فرماتے تھے اور یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے وہ تو عربی میں ہوتا تھا سارے عربی دان تھے سامنے موجود تھے لہذا وہ جو عربی خطبہ ہے اس سے پہلے جو اذان ہوتی تھی وہ اذان اول کہلاتی تھی خطبے کے بعد اور نماز سے قبل جو اقامت کہی جاتی تھی اسے اصل میں دوسری اذان کی اذان ثانی وہ اللہ کے رسول کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا یعنی اقامت بھی اذان ہی شمار ہوتی تھی اب خلافت راجہ کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جمعے کے دن ایک اذان ذرا اور جلدی جو ہے وہ دے دی جائے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ آج جمعہ کا دن ہے یعنی یہ جو اب تیسری اذان ہے اس کا اضافہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا گیا اور اس کی وجہ ہم نے سمجھی کہ کیونکہ اب مسلمان یا اسلام جو ہے وہ اس کا ادارہ تیزی سے پھیل رہا تھا لوگ زیادہ ہو رہے تھے تو اس وجہ سے اس اذان کا اضافہ کیا گیا وہ اذان سنتے ہی یعنی مقصد یہ تھا کہ جو تیسری اذان ہے یعنی ہمارے لحاظ سے جو پہلی اذان ہے وہ سنتے ہی لوگ مسجد کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائیں اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جائیں پھر امام صاحب منبر پر بیٹھے اور دور نبی کی طرح اذان دی جائے جو کہ دوسری اذان اب ہو جائے اور اقامت پھر کہی جائے اور نماز ادا کی جائے گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اور اذان کا اضافہ وہ ہوا اور امت کا اس پر آج تک عمل اس لیے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی حدیث مبارکہ ابو داؤد اور ترمذی کی کہ فعلیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین والمہدیین یعنی تم پر آپ نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا تم پر لازم ہے اور اس میں روایت یہ بھی ملتی ہے کہ خلفاء راشدین کی جو بھی سنت ہے اسے اپنے دانتوں سے جو ہے پکڑ کے رکھو یعنی یہ اس اعتبار سے تم پر لازم ہے دوبارہ یہ کہ اس حدیث کی روح سے جس معاملے پر خلفاء راشدین کے زمانے میں اجماع ہو گیا تو پھر اس عمل یعنی جو بھی یہ عمل ہے اس پر جو عمل ہے وہ امت کے لیے بھی لازم ہو گیا اور یہ وجہ ہے کہ پھر حضرت عثمان کے دور میں یہ بات بار بار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دو اذانوں اور ایک اقامت کا جو سلسلہ آج ہم یہاں پر بھی سنتے ہیں بنیاد پر تو فقہ کا اتفاق ہے کہ اذا نودیا للصلاه, یعنی یہ بات شروع میں بیان ہوئی کہ یہاں ندا سے مراد اصل میں پہلی ہی جو اذان ہے, یعنی اس وقت جو ابھی یعنی مؤذن صاحب نے اذان دی ہے, یہاں جو حکم آیا ہے آیت نمبر 9 میں کہ اذا نودیا للصلاه, جب بھی تمہیں نماز کے لیے ندا دی جائے, تو یہاں ندا سے مراد یہ پہلی ہی اذان ہے کہ جو کہ تمام فقہ کے نزدیک اس پر اتفاق ہے. پہلی اذان کے بعد جو بھی لوگ ہیں اہل ایمان ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ اپنی جو بھی دنیاوی مصروفیات ہیں اس کو بالکل جو ہے وہ ترک کریں اور اب مسجد کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوں اور اس کی تیاری جو ہے وہ شروع کریں, تاکہ خطبہ شروع ہونے سے قبل وہ مسجد میں پہنچ جائیں اور جو بھی ایک اصل جمعے کی دن کی حکمت ہے قرآن کے ذریعے سے تذکیر وہ اس کو حاصل کر سکیں. اب اس حوالے سے آگے میں چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا ہوں. نماز جمعہ کے لیے جو اول وقت حاضری ہے اس کی جو فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہمیت جو بیان فرمائی ہے, اصل میں یہ کوتاہی عموماً ہر جگہ پر وہ نظر آتی ہے کہ جمعہ کا دن اتنی اہمیت کا حامل, عید الصبح اللہ کے رسول نے قرار دیا, ہفتے کے دن کی عید اس کو قرار دیا اور اس کی اتنی فضیلت, ان شاء اللہ فضیلت بھی آپ کے سامنے آ رہی, لیکن پھر بھی کچھ سستی اور تساہل کی وجہ سے اس میں کوتاہی ہو جاتی اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ یعنی گھروں سے اس وقت نکلا جا رہا ہوتا ہے کہ جب امام صاحب جو ہے وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ جو کہ رہ جاتی, یعنی پر نماز میں بڑی نیزی کے ساتھ پھر وہ بھاگ کے دوڑ کر جو ہے وہ شامل ہو رہے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ نماز تو مل جاتی ہے لیکن جو اصل فضیلت جمعے کے دن کی ہے اس سے محرومی ہو جاتی ہے اگنورنس میں ناداری. ورن یہ جو یہاں فاسعوا الی ذکر اللہ کے الفاظ میں تاکید جو یہاں پر آئی ہے کہ تیزی کے ساتھ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف, تو فقہ کا اس میں اتفاق ہے کہ فاسعوا کا حکم یہاں وجوب کے درجے میں ہے, یعنی ایک بندہ مومن پر واجب کہ جیسے ہی وہ پہلی اذان وہ سنے وہ اذان ہو جائے تو فوراً اپنے کام کو چھوڑ کر وہ تیزی کے ساتھ وہ اللہ کے ذکر کی طرف یعنی مسجد کی طرف وہ لپکے. اس حوالے سے ارشاد نبی ہے, یعنی چند ارشادات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی حدیث ابو داؤد کی ہے اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی نماز ہر اس شخص پر فرض ہے کہ جو جمعے کی اذان کو سن لیتا ہے, یعنی اب اس پر جمعے کی نماز جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے, اور واجب ہے ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ واجب ہے کہ جو جمعے کی نماز پڑھ کر رات کو اپنے اہل و عیال میں پہنچ سکے. اسی طرح حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے, کہ جمعہ لازم ہے ہر مسلمان پر جماعت سے سوائے چار اشخاص سے, یعنی اب جمعے کی جو ایکسیپشن ہے وہ یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ سوائے چار اشخاص ایسے ہیں کہ جن پر جمعہ لازم نہیں, ایک غلام آپ نے فرمایا, دوسری عورت, تیسرا نابالغ اور چوتھا مریض. اور اگر یہاں پر یہ بھی حدیث میں ایکسٹینشن ہے کہ اگر یہ چاروں افراد جمعہ باجماعت ادا کر لیں تو ان کا جمعہ وہ ادا ہو جاتا ہے اور نماز ظہر پھر ان پر ثابت ہو جاتی ہے. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز مسافر پر بھی جو ہے وہ اس کو استثنا دیا, یہ بھی ابو داؤد کی حدیث. تو اس حدیث میں اہم نقطہ یہ ہے کہ جمعہ لازم ہے ہر اس شخص پر کہ جو کہ جماعت کے ساتھ یعنی بغیر جماعت کے جمعے کی نماز ادا یعنی نہیں ہو سکتی, یعنی اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ بغیر جماعت کے جمعے کی نماز وہ نہیں. البتہ شرعی عذر ہو تو اجتماع جمعہ میں حاضری کی رخصت ہے, جیسا کہ اوپر وہ حدیث آ گئی. اچھا یہاں جو الفاظ ہے فاسعوا یعنی لپکو, ان الفاظ کی روشنی میں ہمیں یہ کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اول اول وقت میں یعنی جلد از جلد جتنا ممکن ہو سکے خطبے سے پہلے جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کریں. اور اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بخاری مسلم کی حدیث سے متفق علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی قیمتی حدیث ہے اور واقعتاً یہ احادیث ہمارے سامنے نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے یہ جمعے کے دن آنے میں اول وقت میں آنے میں جو تفاول ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے والوں کی حاضری ہے کہ جو کہ لکھتے ہیں باقاعدہ اٹینڈنس جو ہے وہ شمار ہوتی ہے. یعنی جو لوگ پہلے آتے ہیں انہیں پہلے لکھتے ہیں اور جو بعد میں آتے ہیں انہیں بعد میں فرشتے جو ہے وہ شمار کرتے ہیں. تو جو شخص دھوپ کے باوجود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو جو شخص دھوپ کے باوجود جمعے کی نماز کے لیے پہلے گیا اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے ایک اونٹ جو ہے وہ پیش کیا اور جو شخص دوسری گھڑی میں آیا تو اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے ایک گائے جو ہے وہ پیش کی. اور پھر جو شخص اس کے بعد آتا ہے تو اس کی مانند ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے ایک دمبا جو ہے وہ پیش کیا. پھر جو اس کے بعد آتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی جو ہے وہ پیش کی. اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈے کا صدقہ ہے اس کے ذریعے سے جو کہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر یعنی جو بھی رجسٹر ہے جو بھی وہ شمار کر رہے تھے اور جو بھی درجات میں وہ لکھ رہے تھے تو وہ سمیٹ دیتے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور فرشتے بھی خطبہ سننے میں مجبور ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں ہے خطبے کی اہمیت کہ جو کہ ہمارے سامنے یہ احادیث یہ حدیث نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی محرومی وہ ہو جاتی. گویا یہ خطبے کی اہمیت کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر فرشتے بھی اپنے کام وہ سمیٹ دیتے ہیں اور رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے بڑا اہم ہے کہ یہاں پر خطبے سے مراد ادبی عربی خطبہ ہے یا اردو خطبہ ہے, کیونکہ اب یہاں پر اور دوسرے ممالک میں جو بھی ہے مقامی زبان میں بھی خطبہ ہوتا ہے پھر عربی خطبہ بھی ہوتا ہے, تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے دور نبی میں تو صرف عربی خطبہ تھا کہ جو کہ ہوتا تھا, یہ بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ سارے عربی دان تھے سب جانتے تھے اور زبان جو ہے وہ ان کی عربی تھی اللہ کے رسول کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم, تو عربی خطبہ وہ ہوتا تھا اللہ کے رسول خطبہ فرماتے تھے. اور خطبے کا جو مقصد تھا یہ ابھی ہم نے آغاز میں سمجھا کہ وہ تذکیر بالقرآن یعنی لوگوں کو اللہ اس کے احکامات اور آخرت کی جو یاد دہانی ہے وہ کرائی جائے. پورے ہفتے میں جو دنیا کا اس کی محبت کا زنگ چڑھ گیا اس کو دل کو تذکیر بالقرآن سے اتارا جائے. اس وقت وہ جیسے کہ بات آئے کہ عربی زبان سمجھتے تھے تو لہٰذا عربی کا خطبہ ان کے لیے کفایت کرتا تھا. مطلب اب جب پیدا ہوا کہ جب اسلام کا جو دائرہ اثر ہے وہ پھر عجمی علاقوں میں جو ہے وہ پھیل گیا, یعنی وہاں پر پھر لوگ جو ہے وہ عربی نہیں جانتے تھے نہیں سمجھتے تھے, لہٰذا پھر تذکیر بالقرآن کا مقصد بھی جو ہے وہ پورا پورا نہیں ہوتا تھا. چنانچہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ ہر علاقے میں ایک خطبہ دیا جائے کہ جو کہ مقامی زبان میں ہو کہ جس کے ذریعے سے تذکیر بالقرآن کا عمل ہو, لوگوں کو مدد کرے نا کہ قرآن کیا ان سے تقاضا کر رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عربی خطبے میں جو ہے وہ یعنی اکثر و بیشتر یعنی اللہ ماشاء اللہ چند ہی لوگ ہوں گے کہ جو کہ عربی سمجھتے ہوں گے, لیکن یہ کہ بہت سے لوگوں کو وہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمودار تھے کہ جو کہ بیان کیے جا رہے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کون سی سورت کی کون سی آیات ہیں اور اس میں کیا بیان ہو رہا ہے اکثر و بیشتر کی سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا یہ کہ جب یہ دائرہ اثر بڑا ہے دین اسلام کا تو پھر یہ اردو خطبے کو شامل کیا گیا کتاب کے, یہ تذکیر بالقرآن جو اصل حکمت تھی جمعے کے دن کی وہ جو ہے وہ اس کا عمل ہو. اور پھر بعد ازاں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برقرار رکھتے ہوئے وہ عربی خطبہ بھی جو ہے وہ دیا جائے, جس طرح سے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ یہ اردو خطبہ چلتا ہے پھر اس کے بعد امام صاحب جو ہے عربی خطبہ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے رسول کی سنت وہ برقرار رہے. پھر اس کے بعد یعنی اس کی صورت یہ اختیار کی گئی کہ پہلے اذان کے بعد بعد کچھ دیر کے لیے وقفہ ہو, وقفہ دیا جائے کہ تاکہ لوگ تیاری شروع کریں اور جلد از جلد جمعے کی نماز کے لیے وہ مسجد میں آ جائے. پھر اس کے بعد مقامی زبان میں خطبہ ہو, تذکیر بالقرآن ہو, اور پھر اذان ثانی دی جائے یعنی خطبہ شروع ہونے سے پہلے جس طرح سے ابھی امام صاحب جو ہے وہ دوسری مؤذن صاحب دیں گے اذان دوسری, اور پھر اس کے بعد عربی خطبہ ہو اور پھر نماز کی ادائیگی وہ کی جائے. اب اجتماع جمعہ کا مقصد یعنی سے تذکیر کی جو سعادت ہے یہ ہمیں پھر پتہ چلا کہ یہ اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ جب ہم مقامی زبان کا جو خطبہ ہے اس کو سنیں، کیونکہ سب یہاں اردو زبان ہے جاننے والے ہیں، تو تذکیر یہ بھی ہو سکے گی قرآن کی کہ جب ہم اردو زبان میں خطبہ کو سنیں، اور اس کے لیے لازم بات ہے کہ اول اول وقت میں جس طرح سے یہاں پر 12:50 پر یہ اردو خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ تساہل ہے ہر جگہ پر کم و بیش اللہ ماشاء اللہ کہ یہ تساہل اور پھر یہ جمعے کی جو فضیلت ہیں اس سے لا علم رہنے کی وجہ سے ہم اتنے بڑے دن اور اتنی بڑی سعادت سے اور اس کی فضیلت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اسی طرح جمعے کے دن اول گھڑی میں مسجد آنے کی حوالے سے بڑی اہم اور بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعے کے روز فرشتے مسجد کے دروازوں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے پاس چاندی کے اوراق ہوتے ہیں کہ جن پر وہ اجلاس کرتے ہیں. پھر جس شخص کا معمول ہر جمعے کو جلدی آنے کا ہو، یعنی ایک شخص ہے کہ جو کہ ہر جمعے کو اول اول وقت میں آتا تھا لیکن وہ نہیں آتا کسی بھی وجہ سے، تو فرشتے اب آپس میں سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص آج کیوں نہیں آیا، وہ تو ہمیشہ اول اول وقت میں آتا تھا. پھر وہ اب آپ اندازہ کیجیے کتنی بڑی نعمت ہے اس جمعے کے دن اول وقت میں آنے کی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق کہ پھر فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر اسے کوئی ضرورت لاحق ہے، یعنی اس شخص کو کہ جو کہ آتا تھا اول وقت میں لیکن آج نہیں آیا کسی وجہ سے، تو ہم فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر اسے کوئی ضرورت لاحق ہو گئی ہے تو اسے تو غنی کر دے، اور اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما، اور اگر وہ کسی کام میں مصروف ہو گیا ہے تو اسے فراغت دے دے، اور اگر کسی کھیل تماشے کی وجہ سے رک گیا ہے تو اسے اپنی یاد کی طرف راغب فرما دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس میں اگر کوئی شخص اول وقت میں آتا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آ رہا یا نہیں آیا کسی جمعے کے وقت میں، تو پھر فرشتے بھی اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سعادت اول وقت میں آنے کی ہمیں بھی عطا کرتا ہے. اب جمعے کے لیے حاضری کی کچھ آداب بھی ہیں، یہ بھی چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت وہ کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بارے میں فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو مسلمانوں کی عید قرار دیا، بس اس میں غسل کیا کرو، خوشبو پاس ہو تو وہ بھی لگایا کرو، اور مصباح کو بھی ضروری سمجھو. اسی طرح سے حضرت براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک حدیث ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کریں، یعنی خاص جمعے کے دن کا اور اس کی نماز کا وہ اہتمام کریں، اور خوشبو لگائیں. اصل میں کیونکہ یہ اجتماعی ایک پروگرام ہے اور اس میں سب لوگ آپس میں مل جل کر جب وہ بیٹھتے ہیں، لگا یہ ہے کہ اس میں اور دیکھیں حکمت ہم نے سمجھ لی ہے جمعے کے دن تذکیر بالقرآن، تاکہ دل جب وہ نرم، لگا کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایسی کوئی چیز وہ اس تذکیر بالقرآن میں رکھنا نہ ڈالے کہ کسی کی اسمیل ہو، کسی کے کپڑے جو ہے وہ گندے ہوں، اور یہ اجتماعی جو بھی ایک پروگرام ہے اس میں کوئی کسی کو اس وجہ سے کوئی تکلیف ہو جائے. تو خاص طور پر یہ بار بار تلقین آ رہی ہے کہ اس جمعے کے دن خاص طور پر وہ غسل بھی کریں اور خوشبو لگائیں. اگر خوشبو نہ ہو تو پانی پھر اس کے لیے خوشبو ہے، یعنی پھر کم از کم غسل تو وہ کرے. اچھا پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ میں نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی پر کیا حرج ہے کہ اگر وہ اپنے اور روز مرہ کے محنت کے لباس کے علاوہ دو کپڑے خرید کر جمعے کے لیے مخصوص کر رکھے، یعنی اس میں بھی بات تاکید آ گئی کہ جمعے کے دن کا خاص اہتمام غسل سے بھی، خوشبو سے بھی، اور خاص طور پر جو بھی کپڑے ہیں وہ الگ سے جمعے کی وہ صاف ستھرے کو تیار رکھے. اسی طرح سے یہ تو چند بچاتے بھی اور فضیلتیں بھی اول وقت میں آنے کی بھی آپ کے سامنے رکھ دی اور کچھ آداب بھی رکھ دیے. آخر میں نماز جمعہ میں غیر حاضری پر جو وعید ہے وہ بھی چند احادیث مبارکہ سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی حدیث حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ یہ دونوں رضی اللہ تعالی عنہما یہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے لکڑی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرماتے سنا کہ لوگ جمعے کی نماز کو چھوڑنے سے باز رہیں, یعنی جمعے کے دن نماز کو نہ چھوڑیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر ان کا شمار غافلوں میں ہو جائے گا. یہ دنیا کی زندگی میں یہ بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے یہ عذاب کی ایک شکل ہے کہ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جائے, یعنی ہدایت سے انہیں محروم کر دیا جائے اور جو بھی ہدایت کا سامان اللہ نے کیا ہے وہ اس سے جو ہے وہ غافل کر دیے. اللہ تعالیٰ اس انجام وقت سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح سے ابو داؤد ترمذی نسائی اور ابن ماجہ کی ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے ہیں کہ جتنے سستی کی وجہ سے, اب اندازہ کیجئے یہاں پر اصل مسئلہ جو ہے وہ کم ہو گئی اکثر و بیشتر یہ سستی ہی نہیں ہوتا ہے کہ بس ابھی تیاری کر لیں گے ابھی کر لیں گے اور پھر وہ وقت نکلتا چلا جاتا ہے اور پھر اینڈ ٹائم پر پھر بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اور جو بھی آداب جمعہ ہیں اس کو توڑتے ہوئے پھر ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور شامل ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے سستی کی وجہ سے تین جمعہ وہ چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا, یعنی اگر جس نے تین جمعے چھوڑ دیے سستی کی وجہ سے لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو مہر لگا دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نسبت جو نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے یعنی نماز نہیں پڑھتے جمعے کی فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں, ان کو جلا دوں ان کے گھروں کو جو نماز جمعہ کے لیے نہیں آتے. لہٰذا یہ فرض ایک روایت میں فرض نمازوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غم و غصہ ہے کہ جو کہ ہمیں ملتا ہے, اور اسی طرح سے خاص جمعے کی نماز کے لیے بھی آپ کا یہ ایک وعید ہے اور آپ کا یہ فرمایا کہ میں یہ ایسا شخص کہ جو کہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں آتا, میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز کے لیے آگے کروں اور خود جا کر اس کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگا دوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بلا وجہ یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے نماز جمعہ کو ترک کر دیا وہ اس کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے کہ جس کی تحریر نہ مٹائی جا سکتی ہے اور نہ ہی تبدیل کی جا سکتی, اور یہ نفاق اور یہ منافق قرار دیا جانا یہ واقعی بہت بڑی محرومی ہے, کیونکہ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے اور محض سستی کے سبب یا کسی بھی وجہ سے جمعے کی نماز میں جو بھی یہ غفلت ہے اللہ تعالیٰ اس غفلت سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ چند مزید فضیلتیں اور احکامات اور کچھ آداب ہیں جو کہ اگلی نشست میں ہم اس کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.